سورۃ المرسلات مکیہ. دیکھو پیچھے ایک آیت کا ترجمہ چھوٹ گیا تھا سورہ نوح کے اندر, وما نحن بمسبوقین, آیت نمبر جو ہے 41 ہے. وما نحن بمسبوقین, وہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے, وہ یعنی انسان ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل نہیں جائیں گے. سورۃ المرسلات, یہ سورۃ 33 نمبر پر نازل ہوئی, 33 نمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ زندگی کی آخری مغرب کی نماز جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, اس میں حضور نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی آخری نماز کے اندر. اس کے بعد پھر حضور نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے. اور اس سے معلوم ہے کہ مغرب میں بھی طویل قرات ہے, ثابت ہے, اور روایتوں میں بھی ہے. پہلے بھی بتایا غالباً سورہ طور کے اوپر کہ وہ مغرب کی نماز میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو 33 نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں مینا میں ایک گار تھا, اب تک تھا, الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے, اب تو توڑ دیا اس کو. اس گار ہی کا نام تھا گار مرسلات. اس کے متعلق جیسا کہ روایتوں میں مشہور ہے, یہ سورت لیلۃ الجن میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مینا میں اس گار کی طرف حضور چل رہے تھے, وہاں پر موجود تھے, اور ایک دم حضور پر سورہ مرسلات کا نزول شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے, ہم آپ کی لسان بابرکات سے سن رہے تھے, اور اس سورت کی تلاوت کی تراوٹ تازگی آپ کے دہن مبارک کے اندر ہم محسوس کر رہے تھے. اسی درمیان کے اندر ایک سانپ نکلا, سانپ نکل کر کے اچھلا, کہا ہم نے کوشش کی کہ دوڑ کر کے اس کو مار ڈالے, اتنے میں تو وہ بھاگ گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہاری اس کے شر سے حفاظت ہوئی اور تمہارے شر سے اس کی حفاظت ہوئی, نہ تم کو وہ کاٹ سکا نہ تم اس کو مار سکے, اس طریقے سے وہ بھاگ گیا وہ سانپ. تو اسی گار کے اندر یہ سورت نازل ہوئی, اب تک تھی کچھ سال پہلے تک. ابھی جو توسیعات ہو رہی ہے اس میں وہ گار بھی سب توڑ تاڑ کے ختم کر دی گئی, گار مرسلات اس کو کہتے تھے. ما قبل کے اندر سورہ دہر کے ساتھ اس کی مناسبت اس طریقے سے ہوگی کہ قیامت کا وقوع اور قیامت کے حالات کے بیان میں دونوں سورت کے مضامین مشترک ہے. دونوں سورت کا بنیادی مضمون قیامت کا وقوع, قیامت کے احوال اور بھیانک مناظر ہے. فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ سابقہ سورت میں ترغیب زیادہ تھی, اس لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر زیادہ آیا, اور اس سورت کے اندر ترہیب زیادہ ہے, اسی لیے 10 مرتبہ لفظ ویل کو دہرایا گیا ہے, 10 مرتبہ, چونکہ ترہیب کا مضمون یہاں پر زیادہ ہے. اور کوئی آدمی یہ شک نہ کرے کہ بار بار دہرایا جا رہا ہے تو تکرار ہو رہی ہے, ہر جگہ پر جھٹلانے کا عنوان الگ الگ ہے, اس لیے ویل ہر جگہ کے اوپر الگ الگ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے استعمال کیا جائے گا, بیجا تکرار گویا کے نہیں ہے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں جو آدمی خواب میں سورہ مرسلات کو پڑھے وہ جھوٹ سے توبہ کرے گا, اپنے آپ کو جھوٹ سے توبہ کر کے سچائی والی زندگی گزارے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. یہ پانچ چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی. آگے جواب قسم بہت زوردار آ رہا ہے, انما توعدون لواقع, قسم کھا کر کے قیامت کے پکا ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پانچ جو قسم کھائی گئی تو کس چیز کی قسم کھائی گئی یہ مبہم رکھا گیا, اور صفات بیان کر دیے گئے. اب صفات بیان کیے گئے تو موصوف تم سمجھ لو کون سا موصوف اس کا ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں کس چیز کی یہ صفات ہے اور کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ مذکور نہیں ہے, صرف ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے کہا جائے نا بھائی درسگاہ میں ایک طالب علم ہے جو جھومتا رہتا ہے, آنکھ بند کرتا رہتا ہے, نیند نکالتا رہتا ہے, چشمے پہنتا ہے, بہت لمبا نہیں ہے, بہت کالا نہیں ہے, اب سمجھ جانے کا کس کے اوپر یہ سب صفات منطبق آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں اس کے صفات ذکر کیے جا رہے ہیں لیکن جو ہے موصوف اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا. اب یہاں کون موصوف ہے پانچوں آیات میں؟ تو مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے, اس اعتبار سے پانچوں آیتوں کے معنی الگ الگ نکلیں گے. نمبر ایک, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں ہوا کے صفات ہے, ہوا چلنے والی ہوا. نمبر دو, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں ملائکہ کے صفات ہے. نمبر تین, یہ پانچوں کے پانچوں نبیوں کے صفات ہے. اور نمبر چار, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے یہ صفات ہے. یہ چار اقوال ہے. علامہ محلی نے یہاں بیچ کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تین کے اندر تو انہوں نے ہوا کو موصوف بنایا اور باقی دو کے اندر ملائکہ کو موصوف بنا ڈالا, اس طریقے سے انہوں نے خلط ملط کر ڈالا ہے. خیر یہ ان کی اپنی رائے ہے. اب ہم چاروں قول کے اعتبار سے پہلے ذرا دیکھیں. والمرسلات عرفا, قسم ہے ہواؤں کی جو لگاتار مسلسل چلتی ہو. عرف کہتے ہیں گھوڑے کی گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں, یہ بال جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لگے لگے چپکے چپکے مسلسل ہوتے ہیں, تو ہواؤں کو عرف سے تعبیر کر کے مسلسل چلنے والی, پے در پے چلنے والی ہوا کو قسم کھائی گئی. یعنی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک ہوا بھیجی جاتی رہتی ہے. فل عاصفات عصفا, اور وہ ہوائیں بہت زور سے چلتی ہے آندھی بن کر کے. چنانچہ ہوا شروع کے اندر نرم و نازک ہوتی ہے, دھیمی دھیمی ہوتی ہے, خوش نما ہوتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے, لیکن پھر وہ ہوا آدمی کو مفید اور نافع معلوم ہوتی ہے کہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں, دوسرا مصرع نہیں کہنے کا, تو ایسے دھیمی دھیمی جو ہے وہ ہوا کے جھونکے نرم و نازک جو چلتے ہوئے آتے ہیں, تو ابتدان وہ بہت جو ہے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بعد میں چل کر کے وہ ہوا تیز اور خوفناک ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے آندھی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, اور وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلانے والی ہوتی ہے. چنانچہ بادل کو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے کا کام اللہ کے حکم سے ہوائیں کرتی ہے. فل فارقات فرقا, ہوائیں جدا جدا کرنے کا کام کرتی ہے. ہوائیں جدا جدا کرنے کا کام کرتی ہے. ہوا کا ایک خاصہ ہے جمع اور تفریق. جمع اور تفریق کا مطلب کیا؟ جمع شدہ چیزوں کو متفرق کر ڈالنا. जैसे कि कपड़े आपने एक साथ सुखाने डाले, ऐसी तेज हवा चली, इजार यहाँ तो कुर्ता, वहाँ तो टोपी, वहाँ तो लुंगा, वहाँ सब एक मुतफर्रिक हो जाएंगे। और बाज़ मर्तबा मुतफर्रिक को मुज्तमे भी कर देती है कि पूरे मैदान के अंदर एक चीज बिखरी हुई थी, हवा चली तो दीवार के साथ उड़ उड़ के एक जगह सब चीज जमा हो गई, क्योंकि हवा चली तो उड़ा के लेके चली, अब यहाँ दीवार आ गई तो सबको दीवार के साथ जमा कर डाला। तो ये काम हवा का है। फल फल फारिकाति फरका, फल मुल्कियाति जिक्रा। और हवाएं इल्का के माने डालना, जिक्र के माने अल्लाह की याद, अल्लाह ताला की याद जो है पैदा करने वाली है। कैसे? तेज हवा चलती आंधी की शक्ल में तो इंसान घबरा करके अल्लाह को याद करता है। तेज आंधी और हवा चली जल्दी जल्दी, हदीस में भी है कि मदीना में जब आंधी चलती तो बादरा इला सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ सबकत फरमाते थे, तो तेज आंधी पर इंसान घबरा के नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। और नरम नरम हवा चलती है फरहत बख्श, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते, वाह क्या अच्छी नसीमे हवा के झोंके चल रहे, नसीमे सुबह के झोंके चल रहे, तो खुदा का शुक्र अदा करता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं हैं। ये है फल मुल्कियाति जिक्र। अब ये मतलब बयान किया गया इस एतबार से कि मौसूफ हवा को करार दो, इस एतबार से ये मतलब हुआ। नंबर दो, अब पांचों आयत में मुराद ले लो हजरात मलाइका को, फिर आयतों को देखो। वल मुरसलाति उर्फा, कसम है मलाइका की, मलाइका की कसम का क्या मतलब? उर्फा, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक दुनिया के अंदर आते जाते रहते हैं। चुनांचे मलाइका हर दिन, हर साल, हर हफ्ते, हर महीने, हर रात, हर दिन, हर हादसा, हर खुशी, हर गमी, हर मौके पर जमीन पर उतरते और जाते और आते हैं। तो कसम है उन मलाइका की जो मलाइका यके बाद दीगरे लगातार मुसलसल आते जाते रहते हैं जमीन पर। फल आसिफात असफा, और मलाइका बहुत सख्त तेज और जोर के भी बनकर के आते हैं। चुनांचे मलाइका के अंदर तेजी और शिद्दत और जोर कब आता है? एक तो अल्लाह ने उनको ताकत ही ऐसी दी है पूरे आलम को बर्बाद करने के लिए, उनकी ताकत काफी, या जब वो अजाब बन के आते हैं तब बड़ी ताकत लेकर के जोर वाले बन कर के आते, जैसे कौम लूत पर, कौम समूद पर, कौम आद के ऊपर। तो ये उस सूरत में जब हो जाते हैं जब मलाइका अजाब बन कर के आते हैं दुनिया वालों के पास। नंबर तीन, वन्नाशिराति नशरा, और फैलाने वाले मलाइका अच्छी तरीके से, चुनांचे मलाइका अल्लाह के अवामिर को पूरी दुनिया में फैला देते हैं, अल्लाह के नवाही को पूरी दुनिया के अंदर फैला देते हैं, या मलाइका अपने परों को फैला देते हैं, या मलाइका अपने अल्लाह के अहकाम को ज़मीन पर फैला देते हैं। फल फारिकाति फरका, और मलाइका जुदा जुदा करने का काम करते हैं, मलाइका हक और बातिल में जुदाई करते हैं। जैसे गज़वे बदर में आए, अहले हक मुसलमानों को गालिब किया, अहले बातिल काफिर को जुदा करके मगलूब कर दिया। फल मुल्कियाति जिक्रा, और मलाइका वही, जिक्र बमाना वही, अल्लाह की वही को अहले जमीन के पास लाकर के पेश करते हैं, अंबिया को, रसूलों को अल्लाह की वही लाकर के पेश करते हैं। ये हो गया दूसरा मतलब, जबकि आयत में पांचों जगह मौसूफ मलाइका को करार देवे तब। नंबर तीन, अब मुराद ले लो पांचों के पांचों मकाम के ऊपर कुरान की आयतों को, तो फिर आयतों का मतलब देखो। वल मुरसलाति उर्फा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान की आयतें भेजी गई उर्फा मारूफ चीजों को लेकर के। امر بالمعروف نہیں عن المنکر. مرسلات یعنی آیات قرآنیاں بھیجی گئی حرفا معروفات کو لے کر کے, منکرات بھی ضمناً آ گئے. تو کرنے کے کام لے کر کے اللہ کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. فل عاصفات عصفا, یہاں صفات کا مطلب لیں گے, قرآن مجید کی آیتوں نے آ کر کے سابقہ وحیوں کو منسوخ کر ڈالا. قرآن کا عصف شدت کیا کہ سابقہ انبیاء کی جتنی بھی وحیاں تھیں تورات کی شکل میں, زبور کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, قرآن نے ان تمام کو منسوخ کر ڈالا. والناشرات نشرا, یہ قرآن یہ وحی مغرب اور مشرق میں پورے عالم کے اندر ہدایت کو پھیلانے والی ہے, اس کی برکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت پھیلے گی. فالفارقات فرقا, یہ قرآن یہ وحی آیات یہ حق اور باطل میں تمیز اور جدائی کرنے کا کام کرتی ہے. قرآن ہی تو ہے جس سے حق اور باطل میں تمیز ہوتا ہے. فالملقیات ذکرا, اس قرآن نے پورے عالم میں اللہ کی یاد کو پیدا کیا. ذکرا اللہ کی یاد, قرآن کی آیتوں نے پورے عالم میں اللہ کی یاد کو پیدا کر دیا. جہاں دیکھو وہاں قرآن کی تلاوت, نماز میں, تراوی میں, اور جو ہے نماز کے علاوہ پورے عالم میں تلاوت کی برکت سے اللہ کی یاد پیدا ہو گئی. فالملقیات ذکرا, بعض حضرات نمبر چار, اب چوتھا کال لے لو کہ یہ پانچوں صفات ہے اور موصوف ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, نفوس انبیاء. اگر موصوف ہو تو پھر آیت کا معنی کیا لینے کا؟ والمرسلات عرفا, قسم ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, جن انبیاء علیہ السلام کی قسم جن کو مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. عرف یعنی معروف احکام کو لے کر کے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. عاصفات سے مراد کیا ہے؟ جو معمورات معروفات احکام کو پورا کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں اور ممنوعات اور محرمات سے بچنے کے اندر جلدی کرتے ہیں. محرمات سے منکرات سے بچنے میں وہ جلدی کرتے ہیں. الناشرات, انبیاء علیہ السلام ہدایت کے احکام کو پورے عالم کے اندر پھیلانے کا کارنامہ انجام دیتے ہیں. الفارقات, انبیاء علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان تمیز اور جدائی کرتے ہیں. فالملقیات, امت کے دلوں میں, امت کی زبانوں پر اللہ کی یاد پیدا کرتے ہیں. انبیاء کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر زندہ ہو گیا. یہ ہو گئے چار اقوال. اب علامہ محلی کا قول لے لو پانچویں نمبر پر, وہ کیسے توجیہ کرتے ہیں؟ والمرسلات عرفا, قسم ہے ہواؤں کی جو لگاتار چلے, مسلسل چلے, ایک کے بعد ایک چلے. فالعاصفات عصفا, وہ ہوائیں تیز تند ہو. والناشرات نشرا, اور وہ ہوائیں بادلوں کو اور بارش کو پھیلانے والی ہو. فالفارقات فرقا, اور قسم ہے قرآن کی آیتوں کی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے, حلال اور حرام میں تمیز کرے. فالملقیات ذکرا, اور قسم ہے یہ ملائکہ کی جو اللہ تعالیٰ کی وحی لا کر کے انبیاء علیہ السلام کو پہنچاوے اور انبیاء اپنی اپنی امتوں کو پہنچاوے. یہ ہو گیا محلی کا قول. عذرن او نذرا, توبہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے واسطے. یعنی کہ یہ سب کام کاج کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ نصیحت کی بات لوگوں کے واسطے. عذرا کا معنی توبہ یا نصیحت کی بات لوگوں کے واسطے. نذرا کا معنی کیا؟ لوگوں کے لیے ڈرانے کا سبب بنتی ہے, ڈرانے کا, گھبرانے کا سبب لوگوں کے لیے بنتی ہے نافرمانی سے اللہ کا عذاب سن کر کے. اب عذرن اور نذرا کا مطلب حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موضح القرآن میں یہ بیان کیا کہ عذرا کا مطلب کیا, کافروں کے اوپر سے الزام اتارنا مقصود ہے کہ یہ کفار کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہم کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنے کی, تو اللہ نے وہی اتار دی تاکہ ان پر الزام ختم ہو جائے, وہ الزام ہی نہیں کر سکے, حجت تام ہو جاوے, اللہ کے سامنے بہانے نہیں کر سکے, اس لیے اللہ نے وہی نازل فرمائی. اور جن کی قسمت کے اندر ایمان ہے ان کو ڈرانا نذرن تاکہ وہ ڈر سن کر کے نافرمانی اور جو ہے غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لے وے. یہ نذرا کا مطلب شاہ عبد القادر صاحب نے بیان کیا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر فتح العزیز میں ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ عذرا کا مطلب کیا, جو کلام الہی امر نہیں عقائد اور احکام پر مشتمل ہے وہ عذر کرنے کے واسطے اتاری گئی تاکہ قیامت کے دن جب اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہو انسان سے تو آدمی عذر نہ کر سکے اور دستاویز بن جاوے کہ فلاں کام حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا, فلاں کام اس کے حکم سے چھوڑ دیا, یہ عذر دستاویز بن جاوے. اور کلام الہی میں واقعات ہے, اخبار ہے, وہ منکرین اور نافرمانوں کو ڈرانے اور خوف دلانے کا کام کرتے ہیں. یہ نذرا کا معنی بیان کیا گیا. دیکھو تفسیر فتح العزیز جو ہے نا وہ دیکھا کرو, بہت زبردست تفسیر ہے. بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہوتی تو قرآن مجید کی تفسیر کا حق ادا ہو جاتا ہے, اتنی جامع تفسیر ہے, لیکن قسمت کی بات شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکمل نہیں کر سکے. صرف سورہ بقرہ ہے, اس میں بھی کچھ حصہ باقی ہے اور اخیر کے اندر 29 اور 30واں پارہ ہے. یہ بس 29 30 ہے اور شروع میں سورہ بقرہ ہے اور پہلے اصل فارسی میں تفسیر ہے اور پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اور قدیم اردو والی جو چھپتی تھی وہ ایسی کہ تم اس کو ہاتھ میں بھی نہیں میں پکڑو, ایسی اس کی کتابت نے ایسی اس کی چھپائی ہوتی تھی. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں وہی قدیم اتنی بڑی تختی کے اوپر میں نے اسی کو خریدی تھی, لیکن عجیب و غریب. اور اب تو اس میں تسہیل ہو گئی ہے, پاکستان میں کسی نے اس کی تسہیل کی اور تسہیل کر کے نئی کمپیوٹر کتابت کے اوپر شاندار اس کو شائع کیا ہے اور یہ انکلیشور سے چھپی ہوئی ہے, بہت آسانی سے مل جاتی ہے, اس کو دیکھا کرو. 29 30 اور سورہ بقرہ اس کے واسطے فیبینا سٹور ہے کپڑے کی انکلیشور میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے, وہ مولوی ادریس کر کے بیٹھتے ہیں, انہوں نے چھاپی ہے, بہت زبردست تفسیر ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. علوم قرآن کے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں. عذرن او نذرا انما توعدون لواقع, یقیناً اے مکہ والو تم کو جس چیز کا وعدہ کیا گیا یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عذاب کا, لواقع وہ واقع ہو کر کے ہی رہے گا اور وہ پورا ہو کر کے ہی رہے گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن ستاروں کی جگمگاہٹ چلی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ توڑ پھوڑ کر کے اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتْ, اور جب رسولوں کو ایک وقت مقررہ کے اوپر جمع کر دیا جائے گا, یعنی قیامت کا دن مراد ہے. قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کر لیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کر دیا گیا, کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کر دیا گیا. یہ کافروں کا مشہور اور پرانا سوال ہے کہ اگر عذاب کا آنا صحیح بات ہے تو ابھی کیوں نہیں آتا، جلدی جلدی کیوں نہیں آ جاتا، کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، یہ عذاب کیوں ایک دن کے واسطے مؤخر کر دی گئی؟ یا انبیاء جو اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اس کو کیوں مؤخر کر دیا گیا؟ کس دن تک مؤخر کر دیا گیا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تم کو خبر بھی ہے وہ فیصلے کا دن کتنا ڈینجر ہوگا؟ یہ سوال کر کے اس کی ہولناکی، اس کی عظمت شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بڑی بربادی ہوگی۔ چنانچہ قیامت کے دن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا، ان کے لیے بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی ہوگی۔ گویا عمومی عذاب کے علاوہ جھٹلانے کا ایک خصوصی عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ ویل کے بارے میں بہت سارے اقوال پہلے بھی گزرے، ایک اور قول بھی سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں ایک پتھر ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے، اس پر اہل عرافت چڑھیں گے اور اتریں گے، اہل عرافہ چڑھیں گے اور اتریں گے، یہ بڑا خطرناک ڈینجر پتھر ہوگا۔ اہل عرافہ کا کیا مطلب؟ جو لوگ علم غیب کا دنیا میں دعویٰ کرے، جو لوگ غیب کی خبر لوگوں کو سنائے، ایسے عرب میں بھی بہت ہوتے تھے اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں، کائنوں کی شکل میں، جیوتشوں کی شکل میں، جھوٹے باپوؤں کی شکل کے اندر، یہ اہل عرافہ کہلاتے ہیں، جو غیب کی باتوں کے مدعی ہو اور غیب کی باتوں کی لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے رہتے ہو، جھوٹی سچی، ان کے اس کے اس ویل پتھر کے اوپر ان کو چڑھنے اور اترنے کے لیے کہا جائے گا۔ جاؤ،